visit tasqeer.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
اور یہ سورہ مائدہ اس سلسلے کی آخری مدنی سورت ہے، اس کے بعد مکی سورتیں شروع ہوں گی اور ان کا رنگ اور ان کی کیفیت ذرا مختلف ہوگی. مکی سورتوں میں احکامات ہیں، اہل ایمان مخاطب ہیں، یا ایھا الذی مدنی سورتوں میں احکامات ہیں اور احکامات دیے گئے ہیں اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بار بار پکارا گیا ہے. کسی مکی صورت میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر نہیں پکارا گیا ہے. تو اس پہلو سے اس کا رنگ اور اس کا اسٹائل اور اس کا انداز وہ ذرا مختلف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو. قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. یہاں پر وہ دین جس کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے بڑا سخت گیر ہے, انتہا پسندی اس میں ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام کے لیے مسلمانوں کے راستے بند کیے رکھے اور برسوں, لیکن اب جب وہ کھلے ہیں, اور یہ وہ سورہ نازل اس وقت ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد, تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ اب ہم ذرا کہیں ناکہ بندی کریں اور بدلہ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی یہ نہیں ہوگا, انصاف کے ساتھ گویا چلو, اور نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں اس میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو. یعنی وہ سب حرام ہیں کہ مرغی مر گئی بیماری سے, یا بکرا مر گیا, یا گائے مر گئی چوٹ کھا کر, ٹرک سے گر گئی, یہ سب چیزیں حرام. حلال چیز وہ ہے کہ جو زندہ پائی گئی ہو اور اس کو ذبح کیا گیا ہو. اگر کسی درندے نے پھاڑا ہو اور وہ زندہ ہو اور اس کو ذبح کیا جا سکا ہو, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو, اب یہ پھر حرام کی فہرست شروع ہوئی, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو, نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. 500 کے ذریعے جس جگہ جگہ ہمارے ہاں بھی طوطا لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ قسمت کا حال معلوم کرو, یعنی اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام کی. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. یہ ہے وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے, اور اس آیت کے بارے میں دو طرح کی روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ذرا پہلے نازل ہوئی تھی اور حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا تھا, اور ایک روایت یہ ہے کہ اسی موقع پر نازل ہوئی. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے, یعنی اضطراری کیفیت میں, بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. حلال چیزوں کی یہاں فہرست نہیں گنائی کہ یہ چیزیں, ساری چیزیں حلال ہیں. البتہ حرام چیزوں کی جو گنتی کی چیزیں وہ فہرست دی گئی ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا تنگی کا مذہب ہے, مشکل اس قدر نرمی ہے اس میں, اس قدر آسانی. اس سے پہلے کے مذاہب میں حلال چیزوں کی فہرست ہوتی تھی, اسلام نے آ کر ہر چیز کو جائز کر دیا سوائے اس کے کہ یہ جو چند چیزیں حرام ہیں. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو, جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو, اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو, اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اس کا پاک چیزیں، یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کی ناپاک چیزیں بھی حلال ہو، اہل کتاب کی نجس چیزیں تو وہ حلال نہیں ہوں گی. اور پھر فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ذبح، ذبیحہ ان کا جو ہے اگر اسی طرح ہے جیسا کہ ان کے مذہب میں موجود ہے تو حلال ہے. لیکن آج کیفیت بالکل بدل گئی ہے، آج تو وہ اہل کتاب خاص کر نصارہ، وہ تو عملاً ان کو یہودیت کھا گئی ہے، اور یہودیت نے لبرلزم اور سیکولرزم اور ایک رائے یہ کہ وہ جو سارا دجالی فتنہ ہے اس کی اصل لپیٹ میں پہلا ٹارگٹ تو نصارہ بنے یعنی عیسائی دنیا، اور تحت نحت کر کے رکھ دیا ہے گویا یہودی سازش نے اس کو، اور اب عملاً تو عیسائیت ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ سیکولرزم اور لبرلزم اور ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جہاں صرف چرچ تو کہیں کہیں باقی ہیں لیکن عمل کی دنیا میں کہیں وہ عیسائیت باقی نہیں رہی. اس لیے پہلے سے اس پہلو سے حالات ذرا مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آلات شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھ پر پھیر لو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ گویا عہد باندھا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اس سے ملتی جلتی آیت اس سے پہلے سورہ نساء میں گزری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کیا کرو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ہے اسلام، کہ کسی گروہ کی دشمنی، اور دشمنی ہو سکتی ہے، آج بھی موجود ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے معاشرے میں پوری طرح رائج نہیں تھا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس یہ رجحان بڑھا ہے، لیکن ساری انسانی دنیا میں کہاں یہ قرآن پہنچ رہا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ قرآن کی اصل تعلیم تو یہ ہے۔ ابھی جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اچانک غیر مسلموں میں بھی قرآن کی طلب بڑھی، اور یہ سمجھ کر انہوں نے اس کو مانگنا شروع کیا کہ پتہ نہیں یہ قرآن کیسے تعلیم دیتا ہے، شدت پسند، انتہا پسند۔ لیکن جب یہ قرآن لے کر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو اب اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا اپنا متن وہ خود بہت کافی ہے تعلیم دینے کے لیے۔ کوئی بہت تشریح کی اور تفسیر کی، اور ویسے بھی ساری تشریحات اور ساری تفسیریں وہ تو انسانی ہیں، اس میں کمزوری ہوگی، کوتاہی ہوگی، اور وہ فانی بھی ہے۔ زندہ جاوید اگر کوئی چیز ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، جس کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی جب مغربی دنیا میں بے شمار لوگوں نے اچانک اس کو طلب کیا، اور اتنا طلب کیا کہ اس کی جو نسخے تھے وہ نایاب ہو گئے، موجود ہی نہیں تھے جتنی طلب ہوئی، پھر مسلمانوں نے اس کو چھپایا اور دیا ہے بہرحال، لیکن اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ یہ ہوتا، اچھا یہ ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کی کتاب، الٹی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو بڑی اچھی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں اگر یہ کوئی پڑھے گا کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اللہ کے انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی آدمی مایوس نہ ہو، ایمان اگر ہے، نیک عمل کر رہا ہے، کمی کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ، ہر نفس اپنے آپ پر خوب نظر رکھتا ہے۔ لیکن اگر ایمان موجود ہے، نیک عمل اپنی سی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کفر کر رہے ہیں؟ انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے، انسانیت کا درد، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ امت مسلمہ تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، مریضوں کو اگر دیکھے تو ڈاکٹر، آج کل تو ویسے ڈاکٹر بھی کاروباری ہوتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کی مثال بھی اب فٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دائی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان تھے انسانیت سے، رو رو کر، آگے بھی اسی ایک آیت آئے گی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادِكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، وہ آیت آئے گی بہرحال آگے، جس میں کہ اگر تم ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو مغفرت کر دے تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور سینے میں ایک انسانی درد تھا اور انسان اس لیے فکر لگی ہوئی تھی کہ ایک لوگ آگ میں نہ چلے جائیں. آگے جو سورتیں آ رہی ہیں, سورہ یونس اور سورہ ہود, جس میں قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے, فرمایا کہ ہاں سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یا اس میں قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ لاحق ہوتی تھی کہ میری قوم پر کہیں عذاب نہ ہو جائے آ جائے. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا جبکہ ایک گروہ نے تم پر دردرازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بھی اس آیت کی حوالے سے دو تین واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی اور کھانے پر, اور اس کی کوشش کی کہ اس کے نتیجے میں پھر بلاخر حملہ کر کے شہید کر دیا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت مصلح کیا. ایک اور موقع تھا کہ اچانک 80 لوگوں نے ایک سفر کے موقع پر حملہ کیا اور پھر وہ سارے کے سارے قید ہوئے. ایک وہ بھی مشہور واقعہ اسی دن میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو بچپن سے کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور اچانک ایک شخص آ گیا اور آپ کی درخت سے لٹکتی ہوئی تلوار کو اٹھا کر تان لی اور کہا اب کون تمہیں بچانے والا ہے مجھ سے. مشرق کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اللہ. اس پہ ایسی ہیبت ساری ہوئی کہ اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو بعض لوگوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے.
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور اس کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کروں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج بھی اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی سیدھا راستہ ادھر ادھر کے ٹیڑھے آڑے ترچھے لمبے اور جہنم میں لے جانے والے راستے لوگوں نے اختیار کیے اپنی خواہشات اپنی بظاہر دانشوری اس سب کے سارے سیدھا راستہ گم کر دیا جو شارٹ کٹ بھی ہے آسان بھی ہے. پس جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنا عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اللہ کی رحمت اس کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو دلوں میں نرمی ہو اور اس کی رحمت سے دوری کی علامت یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے سختی ہو جائے. وہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آپ کے صاحبزادے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا. بس یہ رحمت کی علامت ہے کہ جو دل نرم. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے. لہذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ وہ جو قرآن میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. لیکن یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا کہ من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار. انہوں نے کہا تھا ہم مددگار. اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا اور آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور نات کا بیج بو دیا ہے. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہاں اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ درحقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کی، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہاں سے وہ نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار۔ ان ڈرنے والوں میں 2 اشخاص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچو گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں، مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ پھر یہ ہوا کہ 40 سال تک، حتیٰ کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی، وہ نسل جس نے یہ جرم کیا تھا، اور جب دوسری نسل پیدا گویا پل کر جوان ہوئی وہ پھر داخل ہو سکی۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔
اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بیکم اوقات سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی تو قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی اس کی قبول نہیں کی گئی، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، یعنی جس کی قبول ہوئی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی تو اگر مجھے قتل کرنے کی سازش اور کوئی کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں کوئی تجھے قتل کر دوں، یعنی دفاع کا حق اسلام نے دیا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کر رہا ہو تو خاموشی سے قتل ہوتے رہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گویا کہا کہ اگر کوئی کہ وہ قتل تم کرنے کا میرا دھمکیاں دے رہے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ جواباً میں تمہیں قتل کر ڈالوں، اور یہی اصول بھی ہے کہ اپنا دفاع آدمی ضرور کرے لیکن یہ نہ ہو کہ اگر یہ سنے کہ وہ قتل کرنے والا ہے تو فلاں کو جا کے اس کو قتل کر دے، دفاع کا حق بہرحال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخ ہی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے، یعنی ایک قتل گویا ایسا ہے ساری انسانیت کو قتل کرنا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ ضلع وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو وسیلہ اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، یعنی اللہ کے راستے میں باریابی کے لیے وہ طریقے جس میں آگے کہا گیا ہے وہ جاہد، یعنی اس کا ایک راستہ جہاد ہے، باقی بھی سارے نام نیک اعمال اور عمل صالح وہ سب اللہ کے حضور پیشی کے لیے راستہ بناتے ہیں اور راہیں گویا فراہم کرتے ہیں. تو اس لیے اس آیت کا بعض اوقات مطلب یہ لیتے ہیں کہ کسی کی مرید اختیار کی جائے کسی کی وہ، جبکہ بالعموم اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیک اعمال مثلا جہاد، نماز، روزے اور جو بھی نیک اعمال، اور ویسے یہ وسیلہ وہ جگہ ہے. وسیلہ ایک جگہ اور ایک مقام کا نام بھی ہے. وسیلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ایک ہی کوئی فرد جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس منصب پر، اس مقام پر مجھے لے جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے تھے کہ اس کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے ساری امت اس کے لیے دعا کرتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ اس سے ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. اور پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر چور کی سزا کا تذکرہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. مختلف فقہ میں اس پہ اختلاف ہے کہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے. بعض لوگ ہاتھ کا مطلب صرف انگلیاں لیتے ہیں اور بعض پورا پنجہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے بظاہر اس سزا میں بڑی شدت، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کہیں اور کی بات نہ کریں، یہیں کو دیکھ لیں جہاں روزانہ اس شہر میں روزانہ ہزاروں چوریاں ہو رہی ہیں، پرس چھن رہے ہیں، موبائل چھن رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، رات رات بھر ڈاکو موجود رہتے ہیں گھروں میں، کھانے بھی کھاتے ہیں اور سارا ٹرک بھر بھر کے لے جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ انسانیت مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سزائیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں تو روک لیں. بہت ماہرین، دانشور، ہارورڈ پلٹ، آکسفرڈ پلٹ سب موجود ہیں، بڑے بڑے پولیس افسر، روک لیں؟ نہیں روک سکتے. یہ انسانیت کے ساتھ ایسا ظلم ہے جس کا جہد رکھا ہو، ماں اور باپ نے زندگی کی پوری پونجی جمع کی ہو اور راتوں رات اٹھا کے کوئی لے جائے اور کوئی پکڑنے والا نہ، زندگی بھر کی کمائی کوئی لے جائے پتہ ہی نہ چلتا ہو، کیسا ظلم ہے یہ. زندگی بھر کے لیے لوگ بیچارے تڑپتے رہتے. بیٹی کی صبح رخصتی اور نکاح ہونے والا تھا، رات کو سارا زیور چلا گیا، سارا مال اٹھا کے لے گئے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. یہ کیسا ظلم ہے؟ ان لوگوں کے دلوں سے ذرا پوچھا جائے، خون کے آنسو روتے ہیں. ایسے ماں باپ کے جنہوں نے حلال کمائی سے جمع کیا اور بالکل عین وقت میں چور چک کے لے گئے. کیا ہو، ہمدردی یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم کیا جائے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی، اللہ نے آگے کہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، وہ ہے بڑا غفور رحیم، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم اور غفور ہو جائے گا؟ انسانیت کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی. اس لیے اگر اس ملک میں بھی اگر چار آدمیوں کو یہ سزا ہو جائے، چوریوں کی سزا ایک دم سے 25% بھی نہیں رہ جائیں گے. کوئی ہاتھ کٹا ہوا معاشرے میں نظر آئے، یہ سعودی عرب میں آج، حالانکہ وہاں بڑا جزوی اسلام ہے، وہاں یہ جو چوریاں، اور یہ ہمارے بھی تجربے ہیں کہ وہ چیز رہ گئی اور گھنٹوں کے بعد وہاں آئے پتہ چلا وہیں رکھی ہوئی ہے، گھڑی رہ گئی، کوئی لے کے نہیں جاتا. اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر ساری معاشرت جو ہے اور ساری سوسائٹی اس پر ایسے افراد مرتب ہوتے ہیں کہ پھر لوگ رکتے ہیں. یہ اب بھی وہاں معمول ہے کہ نمازوں کے وقت میں لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جبکہ بہت بگاڑ آ گیا ہے, تو اس لیے اس انسانیت کے ساتھ رحم کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو روز ہو رہا ہے, یہ جو روز بیچارے عذاب سے لوگ انسان گزر رہے ہیں, یا یہ کہ کچھ سزائیں دی جائیں جس سے سب وہ سکون مل جائے. لیکن ہاتھ کاٹنے کا پھر یہ مطلب نہیں ہے, یعنی اس پہ فقہ نے مختلف کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے, اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گیا کسی کا تو بس پھر وہ راندے درگاہ ہو گیا ہے. نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے, یعنی یہ اس کا اور اپنے رب کا معاملہ تو ہے ہی موجود. سزا جو ہے وہ معاشرے میں وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ وہ سزا دے کر کوئی اس جرم کا بدلہ ہو جاتا ہے, نہیں. سزا جو ہے وہ معاشرے کے لیے ہے تاکہ معاشرہ ٹھیک رہے, سوسائٹی ٹھیک رہے, وہاں امن و امان بحال ہو. اسی لیے چھپ کے جو گناہ ہیں ان پہ اور کوئی گواہ نہ ملتے ہیں, اس کی کوئی سزا نہیں ہے. سزا ہی اس کی ان گناہوں کی ہے کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو. تو سزا نافذ ہونے کے بعد اگر پھر کوئی توبہ کرے تو ایسا نہیں ہے, پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرنے کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے, وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگ کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں, کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو مانو ورنہ نہیں مانو, جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سزا. یعنی ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خود اس مقام پہ لا کے کھڑا کر لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اب ان کا دل پاک نہیں کرنا چاہتا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں, لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو, اور اگر انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. وہ پیچھے چور کی سزا کا اعلان ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد کا اعلان کیا ہے, ایک مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا, اور وہ یہ تھا کہ خاتون نے چوری کی, اور جب چوری کی تو ظاہر ہے اس پر ہاتھ کٹنے کی سزا کا اعلان ہو گیا. اب سب بڑے پریشان ہوئے کیا کیا جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے, ان کو بھیجا گیا کہ وہ یہ بات کریں اور سفارش کریں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یہ سزا تو نافذ ہوگی, اس لیے کہ اس کے معاشرے پر اور سوسائٹی پر جو اثرات اس کے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو سفارشی, آج کیا ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے کہ کوئی پکڑا بھی جاتا ہے اچانک فون آ جاتا ہے کہیں بڑے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس گورنر ہاؤس اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ساری سوسائٹی عذاب سے گزر رہی ہے عذاب سے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ جب سربراہ وقت تھے خلیفہ وقت انہوں نے کہا کہ فرات کے اس کنارے جہاں تک میری حکومت کی حدود ہے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کے ذمہ دار میں ہوں. یہ فکر اگر آج بھی لاحق ہو جائے, یعنی اگر اسلام آباد میں یہ لوگ یہ طے کر لیں کہ اگر ناظم آباد اور سوسائٹی میں بھی کوئی چوری ہوگی ذمہ دار ہم ہوں گے, آپ دیکھیں کہ ایک مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ تو وہ تھانے والا انچارج ہے, وہ جانے اور اس کا کام جانے, سارا نظام خراب ہو کر رہ گیا ہے. اور اس کے ساتھ پھر سفارش, قدم قدم پہ سفارش, جس میں سب بڑے لوگ چھوٹ جائیں اور جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس پر سزائیں اور وہ بیچارے بند رہتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات بے گناہ. تو اس لیے اس مقدمے میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا, اسی حوالے سے یہاں تذکرہ ہے.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے، سارے نبی مسلم تھے، اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. یہ ہدایت پہلے بھی تھی، یہ ہدایت آج بھی ہے، اور یہ کوئی فتوے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے دو ٹوک کہہ رہا ہے، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اور آگے پھر کیا فرمایا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ، پھر یہ فرمایا جا رہا ہے، پہلے کیا فرمایا، وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اب کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اور اگلی آیت کے اختتام پہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک ہی رکوع میں یہ تین مرتبہ اس طرح فرمایا گیا ہے، قانون نظام، ایک طرف کہا گیا کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو کافر ہیں، پھر فرمایا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. ہو رہا ہے نا معاشرے میں ظلم، فیصلے تو ہو رہے ہیں. دفعہ 307 ہندوستان میں بھی ہے، دفعہ 307 پاکستان میں بھی ہے، دفعہ 302 پاکستان میں بھی ہے، دفعہ 302 ہندوستان میں بھی ہے. یہ ساری وہ پورا نظام ہے اور قانونی نظام جو انگریز کا ہے. کیا مل رہا ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو؟ یعنی جتنے سرویز ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہیرالڈ میں ایک سروے آیا تھا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر تم کسی مشکل کا دوچار ہو جاؤ تو تمہیں کس چیز پر اعتماد ہوگا؟ عدالت پر نہیں، پولیس پر نہیں، بیوروکریسی پر نہیں. یعنی تینوں جگہ 80% لوگوں نے کہا کہ نہیں. اس لیے لوگوں کو پتا ہے کہ انصاف نہیں مل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم. خواہ وہ عدالتیں ہوں جو اللہ کے قانون سے ہٹ کے فیصلے کر رہی ہوں، خواہ وہ اہلکار ہوں جو اللہ کے قانون سے ہٹ کر نظام کو چلا رہے ہوں، سب مایوس ہیں. یعنی یہ وہ ہے جو اس ملک کے 8 شہروں میں کیا ہوا، ہم نے نہیں کیا سروے. ہیرالڈ جو ایک انگریزی رسالہ ہے، اس لیے یہ ظلم بالکل کھلا ظلم ہے جو نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر ظلم ہوگا معاشرے میں. یہ بعض اوقات ہم اللہ سے بڑھ کر رحم والے بنتے ہیں، ساری سوسائٹی کو عذاب میں جھونک دیتے ہیں اور ایک مجرم کو بچانا چاہتے ہیں. ایسے ہی ساری سوسائٹی میں جو کیفیت ہے وہ ظلم کا اظہار ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے سے موجود ہے. پاکستان، مسلمان ممالک بالعموم، ان سب میں یہ کیفیت ہے. ہم غیر مسلموں کی وہاں الگ جرم ہے، وہاں پر بھی جو انسانیت کے ساتھ، وہاں بھی اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہا. یعنی اگر میں صرف ایک مثال دوں، وہاں پر جیسے امریکی قانون میں یہ ہے کہ عورت اور مرد اکٹھے اگر رہیں اور 6 مہینے سے زیادہ رہیں تب بچہ اگر کوئی ہو تو ذمہ دار مرد بھی ہے، اور 6 مہینے سے کم اکٹھے رہیں اور پھر بھی اگر بچے کی نوبت آ جائے تو مرد ذمہ دار نہیں ہے. کیا ظلم. پھر یہ کمزور عورت ذمہ دار ہے, پھر مرد ذمہ دار نہیں ہے. یعنی قانوناً ظلم نصف انسانیت پہ کیا گیا ہے کمزور پا کر. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اور پھر آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی, اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی, اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. آج یہ امت مسلمہ وہی اس قرآن کو پڑھتی ہے. اس رمضان میں کروڑہا دفعہ اس آیت کی اور ان آیات کی تلاوت ہوئی ہے. کون کس نے کی؟ امت مسلمہ نے. اور ہو کیا رہا ہے؟ چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جائے قانون کون سا موجود ہے, فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں, نظام کس بنیاد پہ چل رہا ہے, عدالتوں میں کس بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ فتویٰ, یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں. کون ہے یہ؟ اب کون ہوگا یہ؟ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے, اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. یعنی اصلاً الکتاب ہے, اسی میں سے یہ توریت, انجیل اور پھر یہ قرآن آیا ہے. لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو, اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے, اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اور پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ پس اے نبی, تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات طے کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. آج انسانوں کی خواہشات کی بنیاد پہ سارا نظام چل رہا ہے, اور ہمارا معاملہ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو غیر مسلموں کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. نظام تعلیم چونکہ غیر مسلم کہہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کر دیا جائے, نصاب میں سے یہ اور یہ چیزیں نکال دی جائیں, قرآن کا حصہ نکال دیا جائے. نظام معیشت کوئی ورلڈ بینک بتاتا ہے, کوئی آئی ایم ایف بتاتا ہے, سارے کام وہ ہو رہے ہیں کہ جس میں دوسروں کی یا اپنی خواہش یا دوسروں کی خواہشات کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پھر یہ اگر اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. کس کو؟ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اہل ایمان مخاطب ہیں، کہ اگر یہ سب کے باوجود بھی خواہشات ہی کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ ہو رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس نے ان کی بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے. یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ کن کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے؟ وہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہیں چل رہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنا نظام نہیں چلا رہے، اپنے فیصلے نہیں کر رہے، اپنے معاملات زندگی نہیں چلا رہے. تو اس پہلو سے یہ بڑی ہی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تنبیہ ہے. اور یہ تنبیہ ہی نہیں ہے، اب تو آج کیفیت یہی ہے کہ چونکہ ان سب کی خلاف ورزی امت مسلمہ اجتماعی طور پر کر رہی ہے، اس لیے پہلے جو سزا یہودیوں کی تھی ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. یعنی ختم سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن اب یہ خیر امت وہ بھی اگر یہی کر رہی ہے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب اس آیت کا مصداق یہ ہوں گے، اور ہوں گے ہی نہیں، ہو رہے. اور یہی تو کیفیت ہے جو آج نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ نافذ کروانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کیسی سچی بات ہے جو آج نظر آ رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو ان کا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا. تم میں سے اگر کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بس پھر انہی میں ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اس وقت یہ ظالم کون؟ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کبھی ایک ملک، کبھی دوسرے ملک، کبھی یو این او، کبھی یو ایس، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور پھر اس ملاقاتوں پہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا اور اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے نفاق پر، جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان سب کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، تم میں سے کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ان کا تو محبوب کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ محبوب اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر پھرنا ہے تو پھر جاؤ، اور میں کسی دوسرے لوگ کو اٹھا دوں گا. واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں ان کے تو دل کٹ جانے چاہیے کہ ان کا کسی کا، یہ جو دنیاوی جو لوگوں سے محبت لوگ کرتے ہیں، وہ کوئی ناراضگی کا اظہار کر دے تو دن اور رات اور سارا چین اڑ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے کا اعلان کرتے ہیں، وہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. تو اس پہلو سے یہ اہل ایمان اللہ سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ اگر ہمیں دولت ایمان ملی ہے تو یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ تو اللہ کا احسان، یہ تو اس کا تحفہ ہے. اور پھر اس نے اگر اپنی محبت دی ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے. اور پھر اگر کوئی پھر جائے تو اس کی قسمت گویا پھوٹ گئی، مارا گیا، اس کی قسمت ہی گویا خراب ہو گئی. جو وہ سب نعمت ایمان اور اللہ کی محبت پانے کے بعد اس سے محروم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور اس کے لیے کس طرح جڑے ہوئے تھے. وہ جو ایک دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک متواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. اے اللہ مجھے بنا دے، اللہم اجعلنی لک ذکارا، اپنے محبوب کے بارے میں تو ایسے ہی تذکرہ ہوگا. اے اللہ مجھے بنا دے وہ کہ جو تیرا ذکر کرنے والا ہو. ذکر کا مبالغہ ہے یہ، ذکارا لک شکارا، تیرا بے پناہ شکر کرنے والا، لکا شکارن لکا متوان، تیرے لیے دوڑ دوڑ کے اطاعت کرنے والا، اشارے پا کر تیرے لیے سر گویا کٹانے والا، لکا مخبتن، تیرے لیے گویا خف میں مبتلا ہو، لوگ کہیں دیوانہ ہو گیا ہے، مجنو ہو گیا ہے. اللہم اجعلنی لکا ذکارن لکا شکارن لکا رحابن، تیرے لیے گویا سب کو چھوڑ دوں، رہبانیت جس سے نکلا ہے کہ سب سے کٹ سکتا ہوں لیکن تجھ سے نہ کٹ. لکا رحابن لکا متوان، تیری ہی اطاعت کرنے والا، لکا مخبتن، لوگ کہیں دیوانہ ہو گیا ہے. الیک اواہ منیبا، اور پھر جب تیرے قدموں میں حاضر ہوں تو میری آہیں نکل رہی ہیں، سسکیاں نکل رہی ہیں، اور گریا مجھ پہ تاری ہو. محبوب کے ساتھ تو یہی کیفیت ہوتی ہے، اور وہی محبوب اگر اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے، وہ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری اس کیفیت سے، میرے یہاں نماز پڑھنے سے لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ لوگ سے بے نیاز ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہا ہوں اس دور میں یہ مولوی صاحب، اس دور میں یہ ملانی صاحبہ، اس دور میں یہ دین کی بات ہے، اس دور میں یہ قرآن کی بات ہے، عشق میں یہ کہاں ہوتا ہے، عشق میں تو آدمی بے نیاز ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو اس ذوق خدائی کو پالے وہ تو پھر دو عالم سے بیگانہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، واللہ واسع علیم، تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہیں، کون؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، اور غالب ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، اور کب تک؟ 1000 سال تک غالب رہے۔ یہ جو ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف خلافت جو ہے 30 سال تک رہی، یہ تو ہمارا خیال ہے، ذرا باقی دنیا سے جا کے پوچھیں، وہ بوسنیا کے لوگ جب مسلمانوں کو، حالانکہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ان کو بھی مارا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا یہ جو 500 سال سے تم ہم پہ مسلط ہو، تو اس لیے یہ تو مسلمانوں کے ایسے ستھرے پیمانے آج بھی ہیں کہ بالکل سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھو کہ تم اسلام اور خلافت چاہتے ہو، کون سی؟ کہے گا خلافت راشد۔ اس قدر اچھے جس کو کہتے ہیں نا آئیڈیل، بالکل کلیئر ہے مقصد اور ہدف، بالکل واضح ہے کہ کون سا نمونہ ہے جہاں پہنچنا ہے، لیکن یہ تو ہمارے پیمانے ہیں، لیکن باقی دنیا ان سب کے نزدیک تو 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، 1000 سال تک، اور پھر ختم کب ہوئی؟ بالآخر جب یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیمانے دیے ہیں ان کو توڑنا شروع کیا، ان قوانین کو توڑنا شروع کیا، تو سارا غلبہ گویا ان کا ختم ہوا۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے کہ صرف 30 سال تک، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ عام دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے جو اس قدر عمدہ پیمانے آج تک ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ خلافت تو گویا 12.5 سال ہی رہی، اس کے بعد گویا کچھ بگاڑ شروع ہو گیا، تو یہ ہمارے وہ پیمانے ہیں کہ آج 1400 سال کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی کوئی بالکل سڑک پہ چلتے آدمی سے پوچھے کتنے خلیفہ ہیں تو وہ کہے گا 4, 40 نہیں کہے گا، حالانکہ سینکڑوں مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، کیسے اچھے پیمانے آج تک ہیں 1400 سال کے باوجود بھی، اور اگر پانچواں کوئی کہے گا تو کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز کو، بس پھر چھٹا ساتواں کوئی نہیں ہے، لیکن عام انسانوں کے نزدیک تو 1000 سال تک مسلم دنیا تھی۔ تو اصلاً تو غلبہ تقریباً 1000 سال رہا ہے، لیکن پیمانے جو ہیں اصل اور جو ہمارا آئیڈیل ہے وہ دور ہے جو 30 سالہ دور ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہو اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ یعنی مذاق بنانے والے اگر مسلمان بھی اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے جن پر اس کا غضب ٹوٹا جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بھی بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے طاغوت کی بندگی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کماتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء، ایسا کیوں نہیں ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور ان کے مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ آج ہمارے علماء کا مجموعی کیا حال رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اس پر تو بحث ہو رہی ہوگی کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کیوں چلی گئیں، اور جو سودی نظام بنا ہوا ہے اس پہ وہ شدت، وہ سختی، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے چلی گئیں، یہ ایشو بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان علماء، یہاں تو تذکرہ ربیون اور احبار کا ہو رہا ہے، لیکن یہاں بھی علماء، علماء سو جو ہیں، علماء حق اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن علماء سو جو ہیں ان کے بھی عادات اور اطوار ایسے ہی کچھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے راستے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، یعنی یہ صرف قانون سے آگے بڑھ کر قائم کیا ہوتا، پورا نظام اس کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا۔ اقام التورات، یہ کتاب قائم کرنے کے لیے ہے، تو گویا پھر قرآن بھی قائم کرنے کے لیے ہے، اقام القرآن۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، اور آج کاش کہ انہوں نے قرآن اور ان دوسری کتابوں کو کاش انہوں نے قرآن کو قائم کیا ہوتا جو ان کی رب کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو اس وقت یہ بات ہے، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ قرآن کو پکڑ کے آخرت کی جنت نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ رزق چلا گیا۔ 200 سال پہلے دنیا کی معیشت کا 70% جو ہے وہ ایشیا میں تھا، مسلم دنیا میں تھا، اور آج دنیا کی معیشت کا صرف 13% ہے جو اس ایریا میں ہے۔ رزق تو خاصے بگاڑ کے باوجود موجود تھا، لیکن بگاڑ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد وہ رزق سب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے کہ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ رات رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر کو پکار کر عجیب و غریب بات فرما رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو بے کم و پاکار وہ لوگوں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا واللہ یعصمک من النار اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا ویسے تو مجموعی قرآن کا پیغام ہی ایسا ہے لیکن یہاں پر مخصوص طور پر جو اگلی بات آ رہی ہے وہ ایسی تھی کہ جس کو کہتے ہوئے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہچکچاہٹ تھی کچھ پریشانی تھی تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دے گا اور پھر وہ بات کیا ہے جس کو پہنچانے میں ہچکچاہٹ تھی؟ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب ہرگز تم کسی اصل پر نہیں ہو. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل. اہل کتاب میں بڑے نیک لوگ بھی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑی ان کی نیکیوں کی دھوم تھی. اب ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اے اہل کتاب تم کسی اصل پہ نہیں ہو، یہ ساری چیزیں بے وقت ہیں، ہے تو یہ بڑی سخت بات، کہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ یہ کہو کہ تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اور یہاں اگر پھر یوں سوچا جائے کہ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن، کیا اہل قرآن نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، لیکن یہ کہ اس کوئی تمہارا مقام نہیں ہے جب تک کہ تم اس کو قائم نہ کر دو. اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. فلا تاسا علی القوم الکافرین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، نبی رحمہ، رحمت للعالمین، آپ کو اس کا افسوس ہوتا تھا، کیوں قبول نہیں کر رہے، کیوں نہیں مان رہے، بے چین رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے. تو ظاہر ہے اسی کو اللہ تعالیٰ گویا تھپکی دے رہا ہے، اطمینان دے رہا ہے کہ یہ جو آپ افسوس کر رہے ہیں، غم زدہ ہو رہے ہیں اور کوڑ رہے ہیں، فلا تاسا علی القوم الکافرین، کہ انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ نہ افسوس کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری، یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صحابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا موقع ہے اور نہ رنج کا موقع. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں یہ جو ثلاثہ کا جو عقیدہ ہے اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہی ہے. پہلے ان کے ہاں عقیدہ تھا اس تین میں، اللہ تعالیٰ اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین تھے. بعد میں پھر ترمیم ہوئی، اب اللہ تعالیٰ ہے، روح القدس ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ایسی گنجلک ایک چیز ہے کہ کس کا کیا مقام ہے وہ آج تک اس کو حل نہیں کر پائے. تو یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، ان کی ماں ایک راس باز خاتون تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں وعدے کرتے ہیں, پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا, حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب, اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو اور نہ ان لوگ کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے. یہ تیسری مرتبہ سوا اس سبیل, وہ سیدھا راستہ جو ان سارے آڑے ترچھوں کے درمیان سے سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا, یعنی ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا, برائیاں ہوتی رہیں اور وہ دیکھتے رہیں. وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو پر عذاب کا حکم دیا اور فرشتوں کو بھیجا کہ اس بستی پر جا کر عذاب نازل کر دو. فرشتے وہاں گئے اور پھر پلٹ کر آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ وہاں تو ایک بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی موجود ہے, تیری بندگی کر رہا ہے, رکوع سجود میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ عذاب نازل کرو اور پہلے اس کو شریک کرو. اس کے یہ رکوع یہ ساری بدکاریاں خرابیاں دیکھتا ہے اور اس کے پیشانی پر بل نہیں پڑتا, مجھے ایسی پیشانی کا سجدہ نہیں چاہیے, مجھے ایسی خشیت قلبی نہیں چاہیے کہ جس کا دل کرتا نہ ہو خرابیاں اور بگاڑ کو دیکھ کر اور وہ تڑپتا نہ ہو, بے چین نہ ہوتا ہو, سکون سے مجھے عبادت میں لگا ہوا ہو. اس لیے عذاب نازل ہوا اور اس کو بھی لپیٹ میں لیا گیا. جرم کیا تھا؟ برے افعال کو دیکھتے تھے اور اس کو روکتے نہ تھے. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے. مگر ان میں سے تو یہ بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. یہاں پھر ایک اہم بات آ رہی ہے. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. اور ایسا ہی تھا. یہ جو ورقہ بن نوفل تھے, یہ جو نجاشی بادشاہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا, نصرانی تھا, لیکن قرآن سن کر زار و قطار رویا تھا اور مہاجرین مکہ کو اس نے پناہ بھی دی تھی. تو یہ جو نصارہ ہے ان میں گنجائش ایک زمانے میں رہی ہے, اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج ایک دوسری کیفیت ہے. یہ جو پہلے بتایا گیا کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, آج ہم کہتے ہیں نا یہود و ہنود, انڈیا اور اسرائیل کا پیکٹ, تو یہ تو آج بھی اسی طرح ہے. لیکن جہاں تک نصارہ ہیں, وہ نصارہ تو اب ناپید ہو گئے ہیں. ان کو تو دجالی سازش نے بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے, ختم کر کے رکھ دیا ہے, کیپچر کر لیا ہے, تحس نحس ان کی سوسائٹی کو کر دیا ہے. اور جتنا شر اس وقت نصارہ کی سوسائٹی سے, جو پہلے نصارہ تھے وہاں سے جو پھیل رہا ہے وہ کہیں سے نہیں پھیل رہا. یہ جو ساری اس وقت مغربی دنیا ہے جہاں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, جہاں اس پوری دجالی سازش نے پورا ان کی ہر چیز کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے, جہاں پر مرد مرد سے, عورت عورت سے شادی کر رہا, یہ کیفیت. تو اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ نصارہ اگر آج بھی اس طرح کے وجود میں آئے تو ہے یہ آیت اس طرح, لیکن آج تو وہ نصارہ وہ تو ان کا ختم ہو گئے, یہ تو کوئی اور چیز ہے جو وجود میں آ گئی ہے. لیکن بہر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر یعنی درویش پائے جاتے ہیں, اور ان میں غرور نفس نہیں ہے, یعنی تکبر وہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی قبول نہیں کرتا, قبول حق سے انکار کرتا ہے, وہ تکبر ان میں نہیں ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک وقت آیا تھا حبشہ سے 70 افراد پر مشتمل, اور جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو آنکھیں تر ہو گئیں اور بھیگ گئیں. غالباً اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم بھی ابتدا میں قرآن سنتے تھے تو ہمارے دل لرز جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, لیکن شاید اب ہمارے دل سخت ہو گئے. ابھی یہ مسلمان, یہ یہودی, ان کے دل نرم ہیں. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, کس طرح ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھتے تھے کہ دوسروں کو دیکھا قرآن سن کے آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے دل سخت ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں, جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا, تو وہ جہنم کے مستحق ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں وہ اہل ایمان میں بھی بعض اوقات نیکی کا ایک یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اصحاب کے ساتھ ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اللہ کے نبی ہیں خاتم النبیین ہیں سارے گناہ بخشے گئے ہیں تو ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے اس لیے اب میں تو شادی نہیں کروں دوسرے نے کہا کہ میں تو اب بس رات میں بستر پہ نہیں جاؤں گا کھا رہوں گا اور گوشت نہیں کھاؤں گا اور تیسرے نے کہا میں تو بس اب ہمیشہ روزے پہ رہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں آپ نے گویا اجتماعی طور پہ پھر کہا کہ میرے کان میں اس طرح کی باتیں پہنچی ہیں کہ لوگ یہ اور یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں تو جس کسی نے میرے پیروی طریقے کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں تو اس لیے بعض اوقات نیکی کی یہ کیفیت نہ ہو جائے بلکہ بعض اصحاب کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب آئے ایک صاحب کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت کی کہ وہ میرے شوہر تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے کے ہم دوری دور رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شوہر صاحب کو بلایا جو ظاہر ہے بڑے نیک پرہیزگار روزہ دار کہا کہ بھئی میں یہ سن رہا ہوں کیا معاملہ ہے کہنے لگے بس وہ میں روزے رکھتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ابھی جاؤ اس نے کہا میں تو ابھی روزے سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑو روزہ اور ان سے روزہ توڑوایا اور کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس تو اس لیے یہ ہے اس کو انتہا پسندی اور غلو جس طرح پہلے لوگوں نے کیا اور نیکی کے وہ پیمانے بنا لیے جو اللہ نے نہیں دیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں، ناپسند ہیں. اور جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ تو ضرور تم سے معافضہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی قسم غلط میں نے کھائی، اس کو پھر میں نے توڑا، فائدہ کس کو ہوا؟ 10 مسکینوں کو. قسم کھائی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فائدہ اس کے جواب میں مسکینوں کو. 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اللہ تعالیٰ بھی کس قدر مہربان ہے، یعنی انسانوں کی غلطیوں کا فائدہ بھی انسانوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے. اللہ حسمت اس کو کیا مل لینا دینا ہے، وہ تو انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے. تو بھلائی کے بھی راستے بتاتا رہتا ہے کہ آپس میں بھی غلطیاں ہو تو اس کے نتیجے میں آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسمیں کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہوز پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ ہوگے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. یہاں ایک شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے اور اس کو نجس قرار دے کر فجتنبو، اس سے بچو، اور فہل انتم منتہون، تم اس سے باز نہیں آؤ گے. یعنی یہ مدنی دور کی آیات ہیں، اور اہل ایمان مسلمان شراب بھی پیتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ اعلان ہوا پھر گویا حکومت کی طرف سے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر با جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے، ہاتھوں میں ان کے گلاس تھے، مٹکے سامنے رکھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی اور گویا محفل اپنے عروج اور جوبن پہ تھی، اور وہاں منادی کرنے والے نے اعلان پہنچا وہاں پر کہ شراب حرام کر دی گئی، ان لوگوں کو جیسے جم گئے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا. یہ نہیں ہوا کہ اچھا یہ والا گلاس تو ذرا میں اتار لوں، بعد میں دیکھیں گے، ذرا سمجھیں گے، آلٹرنیٹ ذرا لیں گے، متبادل بھی کچھ ہونا چاہیے. کوئی ایسی ذہنیت نہیں مجموعی طور پہ، اکا دکا سوالات کہیں ملیں گے، لیکن مجموعی طور پر کیفیت یہ تھی کہ جس نے سنا، ایمان تو بس اسی کا نام، اس طرح اطاعت کراتا ہے یہ ایمان، کہ ادھر اعلان ہوا اور بس ادھر لوگ رک گئے اور پھر حلق سے نیچے قطرہ نہیں گیا. اور مدینے میں اس روز شراب اس طرح بہائی گئی جیسے لگتا تھا کہ بارش ہوئی ہے، اتنی شراب پیا کرتے. لیکن یہ نہیں ہوا اچھا ذرا متبادل ہو جائے، اچھا آلٹرنیٹ ہو جائے. یہ جو ہم بہت سارے معاملات میں ہم سوچتے رہتے ہیں آج کہ ذرا اس کا کوئی متبادل ہو جائے، اس کو بغیر اور اس کا متبادل، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آ گئی ہے تو بات ختم. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چیزوں کو روک بھی لیتا ہے. یہ اسی 1912-13 میں یا 1909 میں امریکہ میں بھی شراب کی حرمت، اور شراب کی حرمت وہاں کیسے ہوتی ہے، پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تو حرمت ہو گئی، قانون ہے. ظاہر ہے پارلیمنٹ کو، پارلیمانی نظام جو ہے اس میں، ان معنوں میں پارلیمنٹ خدا کی جگہ ہے نعوذ باللہ، کہ اس نے جب بل پاس کر دیا تو شراب ختم، بل پاس کر دیا گیا، اس لیے کہ شراب میں ہے بڑی خرابیاں، بہت اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے کینسر ہوتے ہیں، اتنے یہ ہوتے ہیں، اتنے یہ سب کچھ. تو 1909 میں انہوں نے اس کو 1909 میں نہیں بلکہ 1900 میں, اور اس کو بل پاس ہو گیا کہ اب شراب ناجائز, قانون حرکت میں آ گیا, پکڑ لیے گئے لوگ, جائیدادیں ضبط کی گئیں, 300 لوگ کو الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیا گیا اور کروڑوں جرمانے ہوئے, کروڑوں ڈالر پروپیگنڈے پہ خرچ ہوئے, پوری فلا بنائی گئی کہ میڈیا کے ذریعے ذہن بنتا ہے, میڈیا نے بڑا کام کیا. لیکن پھر کیا ہوا, 33 سال بعد غالباً انہوں نے یہ کام, بلکہ 33 سال یا 14 سال بعد سارے ان کا میڈیا اور ان کے عدالتیں اور ان کی مشینری اور ان کا قانون, ہمیں بھی غلط فہمی رہتی ہے, بڑی بڑے قانون وہاں چلتا ہے, قانون والے لوگ ہیں, قانون پسند, سارا قانون ڈھیر ہو گیا, گھٹنے بلاخر قانون نے ٹیکے اور شراب جائز ہو گئی اور آج تک جائز. جو چیز وہاں نفس کے خلاف آئی ہے قانون کبھی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکا. اب آج جگہ جگہ ریاستوں میں, آدھی کے قریب ریاستوں میں یہ ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے, کل تک نہیں تھا, ہوتا چل زنا بھی ان کے یہاں کل تک ناجائز تھا, لیکن نفس نفس کے آگے قانون کی کیا حیثیت, قانون کے پرخچے اڑ گئے. ایک اور حکومت میں نیوزی لینڈ میں غالباً منشیات کو جائز قرار دے دیا, قانونی ہو گئی, اس لیے کہتے ہیں روک تو سکتے نہیں تو لا قانونیت بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے قانونی ہو گیا. شراب بھی قانونی, بدکاری بھی قانونی, سب کچھ قانونی ہو گیا. یہ قانون تو بس چلتا ہے گاڑیوں وغیرہ پر, کچھ دوسرے معاملات ہیں. نفس جہاں بیچ میں آ گیا وہاں کوئی قانون نہیں ہے. لیکن وہ رجعت کیا کہتے ہیں, وہ قدامت پسند سے مسلمان 1400 سال پرانے, کیا لوگ تھے کہ ادھر اعلان ہوا کہ شراب ختم اور شراب ختم, اور آج بھی دنیا میں سب سے کم اگر کچھ کوئی لوگ شراب پیتے ہیں تو مسلمان آج تک, حالانکہ کوئی مشینری کام اس طرح نہیں کر رہی ہے, کوئی قوت نافذہ نہیں ہے, بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی مسلمان ہیں جو احتیاط کی ایمان ہے, جو اس بگاڑ کے باوجود بھی اب تک موجود ہے, ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں, اور جو فرمان الہی ہوا اسے مانیں, پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے, واللہ یحب المحسنین. یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو جب پتہ چلا شراب حرام ہو گئی ہے, لیکن ہم نے تو بڑی شراب پی تھی, ہم نے تو مٹکے اور بالٹیاں پی تھی, کیا ہوگا, یعنی بیچارے پریشان ہو رہے تھے اور پشیمانی میں تھے کہ اس پہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ, تو آدمی سے غلطیاں ہو جائیں, کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ پشیمان ہو, اس کی فکر کرے. تو اے لوگوں, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں, اور جو فرمان الہی انہیں ہو اسے مانیں, پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. واللہ یحب المحسنین. اب یہ وہ لوگ ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے تم میں کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو یعنی احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا گوشت اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو. قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ اس میں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنے ہی فریفتہ کرنے والی ہو بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی ناجائز کسی چیز کا ٹب بھی ہو تو وہ پانی کے ایک پاک قطرے سے بڑھ کے نہیں. بالٹیاں شراب کی بھری ہوئی ہوں وہ پانی کے قطرے سے بڑھ کے نہیں. آج جگہ جگہ دنیا میں آدمی گھومے پھرے دیکھتا ہے بڑے ڈیکوریٹ کی ہوئی ہیں شراب کی بوتلیں لیکن اور فریفتہ کر دینے والی ہیں. اور مختلف معاملات میں گویا اللہ تعالیٰ یہ اصول دے رہا ہے کہ چھوٹی سی چیز پاک ہو وہ اصل قیمتی ہے اور خراب چیز کا اگر ٹب بھی بھرا ہوا ہو تو وہ ناجائز ہے. خوشبو کا ایک قطرہ غلاظت کے ایک ڈھیر سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے یعنی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ اچھا وہ کیسی ہے اچھا اس کا رنگ بتاؤ اچھا ذرا سیدھے انہیں کہا گیا تھا گائے قربان کرو جو میسر آتی کر دیتے تو مصیبت میں نہ پڑ پھر سوال کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ ایک ایسی گائے بتا دی گئی جو بڑی مشکل سے ملتی تھی اسی طرح بعض اوقات آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اچھا یہ روزے میں یہ کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے جتنا کچھ علم میں آ گیا ہے اس پہ عمل کرے بہت زیادہ کھوچ کھوڑ کرنے سے بعض اوقات مشکل میں آدمی اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے یہ تو آج بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور اسی جس طرح بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا حج فرض ہے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اسے کہ اگر میری منہ سے نکل جائے کہ ہاں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے یہ زندگی میں گویا ایک بار تو اس لیے ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو اگر کھول دی جائیں تو بالآخر پھر تمہارے لیے مصیبت میں پڑ جائیں پس اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام یہ اونٹوں کی مختلف قسمیں کہ اس اونٹ کے 10 بچے اس اونٹنی نے 10 بچے دے دیے ہیں اس اونٹ کے نسل کے پوتے اور نواتے وہ بھی اب بچے دینے لگے ہیں تو بڑے مقدس ہو جاتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ متبرک تو اللہ نے کوئی چیز ایسی یہ اسی طرح کی قسمیں ہیں کہ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ عام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. یہ بھی وہ ایسا جملہ ہے جو آج بھی سننے کو ملتا ہے. بھئی یہ تو عجیب بات ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں، ہمارے تو خاندان میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے تو ماں باپ آبا اجداد ہمارے تو ہیں، عجیب و غریب بات آپ کر رہے ہیں. تو یعنی اتھارٹی کیا ہے؟ آبا اجداد، اللہ اور اس کا رسول نہیں. تو یہ اسی کیفیت کی کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی تھی اور کسی درجے میں آج بھی موجود ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر نہ ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کی فکر ہی نہ کرے، اگر ایسا اس کا مطلب یہ ہو جائے تو یہ سارا قرآن نعوذ باللہ محمل ہو جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال. یہ سب آیا قرآن تو پوری دعوت فکر لوگوں اس بات کی کہ لوگوں تک پہنچاؤ، اٹھا کے کھڑا کر رہا ہے قم فانذر وربک فکبر. تو اس لیے اس کا مطلب تو سادہ سا یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کوشش کر رہے ہو، جدوجہد کر رہے ہو، دوسروں کو دعوت دے رہے ہو، ان قوانین پر عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مایوس ہو جاؤ. تم اگر ہو تو اپنی فکر کرو، اور دوسرے اگر کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے خود خرابی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اپنے طور پہ جتنا بچ سکتے ہو بچو، کوشش روکنے کی کرو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. یعنی جب کسی کی موت ہو رہی ہو، موت کا وقت قریب آ جائے، تو یہ گویا اپنی وصیت کر رہا ہو تو اس پہ دو گواہ. اور اگر وہ کہیں ایسی جگہ ہو جہاں اپنے لوگ نہ ہو، تو پھر جو بھی لوگ میسر ہوں ان میں سے ہی دو گواہ مقرر کر لیے جائیں. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب تو نے بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں تھے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا اخوان اتار سکتا ہے تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور بہترین رازق اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی اس خوان کے بارے میں بہت تفصیلات موجود نہیں ہیں کہ یہ نازل ہوا کیسے ہوا بھی یا نہیں ہوا یا اس دھمکی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں پھر کسی کو نہ دی یعنی بے مثال سزا ملے گی تو شاید اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہو لیکن اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
فرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں کے نگراں ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں وہ رسول جو قیامت تک کے لیے اب شاہد بنا کے بھیجا گیا ہے شاہدا ومبشرا ونذیرا اپنی اس پوری امت کے لیے اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اس بات کی فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو مغفرت ہو جائے لوگ جہنم سے نجات پا جائیں رہتی دنیا تک کے لیے سجدے میں پڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے امت کے لیے لیکن امت وہ جس نے راتوں کو جو روتا تھا اور گریا کرتا تھا امت اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے وہ امت کیا کر رہی ہے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائے گا اور بعض لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تو انہیں نہیں پہچانتا یہ میری امت میں سے نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بگاڑ کا طرف سے لے گئے پس اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے اللہم اجعلنا منہم زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہاں پر یہ اس وقت اس سلسلے کی جو مدنی صورتیں ہیں پانچ وہ ختم ہوئی ہیں. صرف ابتدا میں جو سورہ فاتحہ تھی وہ مکی صورت تھی, اور اب یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ پھر مکی صورتیں ہوں گی, اور ان کی بالکل رنگ ان کا دوسرا ہوگا. اور یہ واضح رہے کہ قرآن 2/3 تقریباً 2/3 حصہ مکے میں نازل ہوا ہے, اور ابھی تک یہ جو ہم نے طویل ترین سورہ بقرہ وغیرہ ہیں یہ ویسے تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں, لیکن یہ سب 1/3 میں شامل ہیں, اور اصل حصہ جو قرآن کا 2/3 ہے وہ مکے میں نازل ہوا جبکہ ظلم و ستم تھا, مشکلات تھی, مصائب تھی, اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی, تو ایسے میں بڑے سہارے کی ضرورت تھی, ایسے میں بڑے عروۃ الوثقی ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا. وہ سہارا کیا تھا؟ وہ یہ قرآن تھا جو نازل ہو رہا تھا پے با پے, اور اسی لیے 2/3 حصہ 13 سال میں نازل ہوا اور 1/3 حصہ بقیہ 10 سال میں نازل ہوا. تو اہل ایمان اس قرآن کو تھامتے تھے, اپنے غم غلط کرتے تھے, دکھوں کا مداوع کرتے تھے, مشکلات کو سہتے تھے, اور اس کشمکش کے دور کو نکالا. پھر اس حصے میں جو مکی حصہ ہے گویا 2/3, اس میں چھوٹی صورتیں ہیں, اس میں بے پناہ اثر ہے کہ بس آدمی سنے اور محو ہو جائے. پھر اس میں دلائل ہیں, ایمانیات ہیں, پھر اس میں آفاق و انفت سے دلائل ہیں. وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 طرح سے سمجھایا گیا آلائے اللہ, کہ اللہ کی نعمتیں فبی آلائے ربکما تکذبان, کہ تم رب کی کن کن قدرتوں کو, کن کن نعمتوں کو, کن کن رحمتوں کو, تو ایک طرف آلائے اللہ کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف ایام اللہ. ایام اللہ کیا چیز ہے؟ وہ ایام جس میں قوموں پر عذاب نازل ہوئے. تو یہ مکی صورتوں میں تفصیل سے آئے گا قوم ہود, لوط اور ان سب کا تذکرہ. تو اب ہم انشاءاللہ کل سے سورہ انعام شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك متوعا لك مخبتا اليك اواها منيبا. يا الله رمضان کا عشرہ رحمت گزر رہا ہے, اے اللہ ہم ان پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو اس برستی ہوئی رحمت سے محروم رہ جائے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا جو اس رحمت کے اشرے سے فیض یاب نہ ہو سکیں. اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کر, تیری رحمت کے طلبگار ہیں, اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے. اے اللہ ساری امت پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں, یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمیں اس رحمت قرآن سے سچا تعلق نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان ہے اب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جہاں لوگ مجاہدین جہاد کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور نصرت سے نواز، یا اللہ امت مسلمہ کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے، یا اللہ توفیق صلاحیت اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے امت عروج کے راستے پر چل سکے، وہ کوشش اور جد و جہد کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ امت عروج کے راستے پر چل سکے، یا اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، یا اللہ جو ہم میں قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو چکا دے، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کو اس طرح رحمت نازل کر، اس طرح ان کا خیال رکھ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
visit tazkir.org